لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. سلسلہ علی نقشبندیہ میں سلوک کی ابتدا عالم امر کے لطائف سے ہوتی ہے، پھر نفس اور قالب یہ عالم خلق کے لطائف ہیں. جب سالک لطائف پہ ذکر کر لیتا ہے تو اس کے بعد تحلیل کا وقت آتا ہے کہ یہ بندہ ماں سوا سے تو کٹ گیا، لیکن جو اس کے اپنے اندر اثرات ہیں ذکر کے، اس کی بھی نفی کرے، اس کو بھی صاف کیا جائے. کیونکہ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو کچھ دیکھا گیا یا سنا گیا یا جانا گیا، سب اس کا غیر ہے، اللہ کا غیر ہے. کلمہ لا کے نیچے لا کر اس کی نفی کرنی چاہیے. چنانچہ تحلیل کر کے انسان اپنی خیفیات کی بھی نفی کر دیتا ہے. اس کے بعد پھر سالک کی فنا کی کیفیت تیاری ہوتی ہے اس کے لیے، تو مراقبہ احدیت ہے. مراقبہ احدیت میں سالک کو لطیفہ قلب میں فنا حاصل ہوتی ہے. یہ فنا کا وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا، الفانی لا یرد، فانی واپس نہیں لوٹتا. اللہ تعالیٰ جڑ مضبوط کر دیتے ہیں دین کی، وہ بندہ پھر ہدایت بھی رہتا ہے، اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو ہر اس کام سے بچاتے ہیں جو بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے. اس کے بعد پھر اسماء و صفات کے ظلال میں سیر ہوتی ہے، ظل میں، شیڈو. چنانچہ لطیف قلب پہ تجلیات افعالیہ، لطیف روح پہ تجلیات صفات ثبوتیہ، لطیف سر پہ تجلیات شیونات ذاتیہ، اور لطیف خفی پہ تجلیات صفات سلویہ، اور اخفا کے اوپر تجلیات شان جہانی. جب ان میں ہوتی ہے تو ان میں پھر سالک کو ایک تو اللہ پہ توکل نصیب ہو جاتی ہے، توبہ، انابت، زہد، ریاضت، صبر، توکل، تسلیم، رضا. یہ جتنے مقام ہیں یہ سولہویں صبر تک پہنچتے پہنچتے اس کو حاصل ہو جاتے ہیں. چنانچہ اپنی صفات ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کی صفات اس پر غالب آ جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اپنی ذات کو بھی گم کر بیٹھتا ہے اور اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، بس صرف اللہ ہے. اس مقام پہ بعض اکابر کی زبان سے ایسے الفاظ بھی نکلے، ہم ان کو معذور سمجھتے ہیں، اس لیے کہ غلبہ حال میں اگر کوئی لفظ کہہ بیٹھے تو اللہ کی طرف سے معافی کی امید ہے. جیسے اللہ نے مجنون سے قلم کو ہٹا لیا، تو یہ بھی تو جنون کی ایک حالت ہوتی ہے. مگر علماء فتویٰ لگائیں گے، یہ بات طے شدہ ہے، کیونکہ علماء ظاہر پہ فتویٰ لگاتے ہیں اور باطن کو، سرائر کو اللہ پہ چھوڑتے ہیں. وہ خدا جانتا ہے، وہ تو ظاہر کو دیکھیں گے. چنانچہ منصور حلاج کتنے بزرگ بندے تھے، لیکن ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. علماء نے ظاہر میں دیکھا کہ یہ ان کا قول ٹھیک نہیں ہے، چنانچہ فتویٰ دے دیا. مگر ہم امید کرتے ہیں چڑھانے والے بھی جنتی ہوں گے اور چڑھنے والے بھی جنتی ہوں گے. پھر اس کے بعد مراقبہ معیت کا سبق ہوتا ہے، اس میں ہوا ما اکم اینما کنتم. اس کا سبق ہوتا ہے، سالک مراقبہ کرتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت کے ساتھ معیت کی حضوری نصیب ہو جاتی ہے. معیت کا علم تو سب کو ہے، لیکن اس کی حضوری ہر وقت ہونا وہ نہیں ہے، اس سبق میں وہ ہو جاتی ہے. اور جو مقام احسان کہا گیا نا کہ انتعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، وہ کیفیت اس میں بندے کی حاصل ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد اقربیت کے اسباق ہیں، یہ معیت کے تھے، معیت کے بعد اقربیت کے ہیں. اقربیت میں تین دائرے اور ایک قوس ہے جن میں اسباق کرنے پڑتے ہیں. یہ بنیادی طور پر انبیاء کرام کی ولایت ہے، تو اس کو ولایت کبری کہتے ہیں. جو مراقبہ میت سے پہلے تھی وہ ولایت صغری تھی، بعد میں جو ملی وہ ولایت کبری ہے، چونکہ وہ انبیاء کرام کی ولایت ہے. ہر نبی علیہ السلام نبی بھی ہوتے ہیں، ولی بھی ہوتے ہیں. نبی ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو نبوت کے درجے پہ فائز کیا ہوتا ہے، وہ بھی چیز ہے. اور ولی ہوتے ہیں کہ وہ خود محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، اللہ کی محبت میں عبادت میں کھپا دیتے ہیں اپنے آپ کو، تو ان کو ایک ولایت کا بھی مقام ہوتا ہے. لیکن ان کی جو ولایت ہے اس کے ساتھ عام لوگوں کی ولایت کو کوئی نسبت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ انبیاء کی ولایت ہے. اس کا نام ولایت کبری رکھا گیا. جب سالک اس میں بھی سیر کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد اسم ظاہر کا مراقبہ آتا ہے. یہ اسم ظاہر کا مراقبہ، اس کو ظاہر کا سلوک کہتے ہیں. یہ جتنا سلوک ہے نا اسم ظاہر تک، ولایت اولیاء، ولایت انبیاء، یہ سب اسم ظاہر کا سلوک کہلاتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کاملہ سے مخلوق کو پیدا کیا، اب مخلوق میں اللہ کی تجلیات کا ظہور ہے، ہر چیز میں ظہور ہے، کہیں جمال کی تجلیات کا، کہیں جلال کی تجلیات کا. اگر آپ دیکھیں تو پرندے کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، کتنی پیاری آوازیں ہوتی ہیں، دیکھ کے محبت ہوتی ہے، وہ اللہ کے جمال کے مظہر ہیں. کچھ ایسے جانور ہیں جو اللہ کے جلال کے مظہر ہیں، جیسے کہ شیر کو دیکھیں، چیتے کو دیکھیں، یا اور کسی ایسے درندے کو دیکھیں تو انسان گھبراتا ہے، تو وہ جلال کے مظہر ہیں. کروکوڈائل کو دیکھیں تو انسان حیران ہوتا ہے کہ اگر یہ درندے انسان کو پڑ جائیں تو اتنا نقصان کر سکتے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ غصے ہو جائیں تو کیا بنے گا بھائی. اس لیے ہمارے اکابر ان چیزوں کو اگر دیکھتے تھے تو عبرت کی نظر سے دیکھتے تھے. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ امریکہ تشریف لے گئے تو ان کو ایک عالم زو میں لے گئے، تو زو میں بہت سارے شیر تھے. تو حضرت نے جب شیر دیکھے تو بس پھر پورا گھنٹہ وہیں پہ کھڑے گئے، مان لگے مجھے کسی اور چیز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، شیر کو ہی دیکھتے رہے. یہ کیسے چلتا ہے، کیسے اس کی باڈی ہے، فلاں ہے. تو وہ اس کو اللہ کی جلال کا ایک نمونہ دیکھتے ہیں، عبرت پکڑتے ہیں اس کو. تو اس میں ظاہر یہ ان چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. اسی لیے کائنات میں جتنی لذت والی چیزیں ہیں نا، ان کا سب کا تعلق اس میں ظاہر کے ساتھ ہے. یہ ظہور ہے اللہ کی قدرت کا. چنانچہ میٹھے پھل اور ذائقے دار میوے اور خوشبودار پھول، یہ سب اللہ کے اس میں ظاہر کا کمال ہے. حتیٰ کہ ہم جو اچھے کھانے بناتے ہیں وہ بھی اس میں ظاہر کا ہی ظہور ہو رہا ہوتا ہے. اس میں دنیا میں سب سے زیادہ جو لذت والی چیز جس میں کامل ظہور ہے وہ عورت ہے. عورت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے اس اسم کے ظہور کو نقطہ کمال تک پہنچا دیا. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کھانے سے بھی میں رک سکتا ہوں، پینے سے بھی رک سکتا ہوں، مگر یہ ایک ایسا تعلق ہے کہ انسان صبر نہیں کر سکتا. اور اس لیے اشتہا والی جتنی چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا نا، ان میں سب سے پہلے عورت کا تذکرہ. زین للناس حب الشہوات، یہ من النساء کا لفظ مہر لگا رہا ہے کہ عورت کو اللہ نے نقطہ کمال تک عطا کیا. اگر عورت کو یہ چیز نہ دی جاتی تو شاید اسلامی معاشرہ قائم نہ ہو پاتا، مردوں کو اتنی رغبت بھی نہ ہوتی. ٹھیک ہے، مل لیا، نہیں ملے نہ ملے، تو نہ محبتیں ہوتی، نہ اولادیں ہوتی، نہ رشتہ داریاں ہوتی. یہ پورا معاشرہ ہی اسی لیے بن گیا کہ اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی فطری محبت کو رکھ دیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، حبب الی من دنیاکم ثلاث، تین چیزوں سے مجھے محبت ہے. تو کون سی تین چیزیں بتائی؟ فرمایا کہ ایک خوشبو، اور دوسرا فرمایا نیک بیوی، اور تیسرا فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. اب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں کتنی گہرائی ہے، کتنا عمق ہے، حیران ہوتے ہیں. قربان جائیں ان معارف پر کہ جو محبوب کی زبان فیض ترجمان سے نکلے. دیکھیں، خوشبو لگانے سے انسان کا جسم معطر ہو جاتا ہے. تو خوشبو کوئی میلا بندہ تو نہیں لگاتا نا. عام دستور معمول کیا ہے؟ نہا دھو کے خوشبو لگاتے ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی پسینے والا اور گندے کپڑے والا اور وہ خوشبو چھڑک رہا، اس کو تو پاگل ہی کہیں گے پھر. تو ایک اچھا انسان پہلے میل کچیل کو صاف کرتا ہے، صاف کپڑے پہنتا ہے، اور پھر اس کے بعد خوشبو کا استعمال کرتا ہے. تو خوشبو کے استعمال سے کیا چیز معطر ہو گئی؟ جسم معطر ہو گیا. پھر جسم کے اندر دو چیزیں رہ گئیں، ایک انسان کا دماغ اور ایک انسان کا دل. دماغ خیالات کا مقام تھا، وساوس کا مقام تھا، اور دل جذبات کا مقام تھا. اب جب یہ بندہ صاف ستھرا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ ملتا ہے تو اس کے دماغ کے خیالات پاکیزہ ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ وہ وسوسے، وہ جو خیال تھا، وہ جو شہوت تھی، وہ ساری ختم ہو جاتی ہے، ملاقات ہو گئی. تو اس سے دماغ پاک ہو جاتا ہے، اور نماز پڑھنے سے انسان کا دل پاک ہو جاتا ہے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری شریعت کو تین نقطوں میں سمیٹ کر رکھ لیا کہ دیکھو، مجھے یہ تین چیزیں پسند ہیں، اور یہ چیزیں تمہارے جسم کو بھی پاکیزہ کر دیں گی، دماغ کو بھی پاکیزہ کر دیں گی، دل کو بھی پاکیزہ کر دیں گی. تو اس کو کہتے ہیں اسم ظاہر، کہ اللہ رب العزت کے کمالات کا ظہور وہ اللہ رب العزت نے مختلف اشیاء میں رکھا ہے. اس کے بارے میں امام ربانی حضرت مجدد لسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں کلام فرمایا ہے. انشاءاللہ ہم صبح آپ کو یہ کلام سنائیں گے کہ اس اسم ظاہر کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں. اس سبق کے کرنے کے بعد پھر ایک اسم باطن کا سلوک ہے، اسم باطن کا سلوک ہے. چنانچہ اسم ظاہر تک جو تھی وہ ولایت کبریٰ تھی، اور پھر اس کے بعد یہ ولایت ملائے اعلیٰ کہلاتی ہے. تو ولایت ملائے اعلیٰ کا جو فیض ہے وہ خاک کو نہیں ملتا، وہ تین عناصر کو ملتا ہے، آگ، پانی اور ہوا. اس کے اوپر فیض آتا ہے ملائے اعلیٰ، خاک رہ جاتی ہے. تو پھر خاک کو کہاں فیض ملتا ہے؟ اس کا مقام اس سے آگے آتا ہے. سبحان اللہ. چنانچہ اس میں باطن تک کا مراقبہ کرنے سے اس میں ظاہر کا سلوک بھی طے ہو گیا، اور ولایت ملائے اعلیٰ کا سلوک بھی طے ہو گیا. اب یہ ولایت ملائے اعلیٰ تک جو ہے انسان کے اندر استعداد آ گئی، کیونکہ اس سے آگے اللہ کی تجلیات آنی تھیں، اور تجلیات کے لیے ملکوتیت کی ضرورت تھی اور اللہ نے وہ ملکوتیت بندے میں پیدا کر دی. یوں سمجھیں کہ اس میں ظاہر ایک پر تھا اور اس میں باطن دوسرا پر تھا. اللہ نے پر دے دیے, ان پروں کے ساتھ تم میرے معرفت کی اس بارگاہ کے اندر سیر کرو. چنانچہ اس سے آگے جو اسباق ہیں وہ کمالات کے اسباق کہلاتے ہیں. یہ کمالات کے اسباق کے جو معارف ہیں یہ اللہ نے اس امت کو دیے تھے, مگر تبع تابعین کے دور کے بعد ان کمالات کو مخفی کر دیا گیا تھا. تبع تابعین کے بعد ان کمالات نبوت کے جو معارف ہیں ان کو مخفی کر دیا گیا تھا. پھر امام ربانی مجل ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہزار سال کے بعد پھر رب کریم نے اس امت کے کمزوروں پر احسان فرماتے ہوئے ان کمالات کو پھر امت کے اندر دوبارہ کھڑا کر دیا. چنانچہ امام ربانی کو جو مجدد الافثانی کہتے ہیں وہ ہزار سال کے مجدد اس لیے بنتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے یہ کمالات یہ پھر عام ہوئے, ورنہ اس سے پہلے سلسلہ نقشبندیہ کے سارے بزرگ 16 سبق کرتے تھے سلوک طے ہو جاتا تھا. اوپر کے معارف کا پتہ نہیں تھا. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو انوارات حاصل نہیں تھے, انوارات تو سب کو حاصل تھے, اجمالاً تفصیل نہیں تھی. اور یہ تفصیل اور علم کا ہونا یہ بھی تو ایک نعمت ہے, معرفت ہے. تو وہ تفصیل جو چھپی ہوئی تھی وہ اللہ نے حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ پر کھولی اور انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ جو کمالات نبوت کے معارف ہیں یہ چیز ہی کچھ اور ہے. فرماتے ہیں کہ کمالات نبوت کے اس دائرے میں ایک نقطہ کی ترقی مل جانا کمالات ولایت کی تمام ترقیات سے زیادہ افضل ہوتی ہے. ایک نقطے کی اگر ترقی مل جائے, اور وہ فرماتے ہیں کہ اصالتاً تو یہ سب معارف انبیاء کے تھے, ان کے لیے تھے, لیکن ان کی اتباع کی برکت سے جو ان کے متبعین تھے وہ ان کے وارث بنے. اب وارث کو مورث کی وراثت میں حصہ تو ملتا ہے, تو انبیاء کرام کی اس نعمت میں سے جو ان کو ملی تو اتباع کی نسبت سے اللہ نے متبعین کو بھی یہ نعمت عطا فرما دی. چنانچہ آج کی جو گفتگو ہے اس کے بارے میں امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ایسا ہے کہ انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. سنیے, جو لوگ کہتے ہیں کہ تصوف بدعت ہے اور یہ عجمی چیز ہے اور یہ قصے کہانیاں ہیں, ان کی کوئی پیچھے جو ہے وہ سند نہیں ہے, وہ ذرا دیکھیں کہ تصوف کہتے کس کو ہے. مکتوب 60 مکتوبات معصومیاں, امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے مخدوم کمالات ولایت شریعت کی صورت ہیں. کمالات ولایت شریعت کی کیا چیز ہے؟ صورت یعنی ظاہر کا نتیجہ ہیں, اور کمالات نبوت شریعت کی حقیقت یعنی باطن کا پھل ہے. بس ولایت و نبوت کے کمالات میں سے کوئی کمال ایسا نہیں جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو. تو کمالات ولایت کیا ہیں؟ شریعت کا ظاہر ہے. اور کمالات نبوت کیا ہیں؟ شریعت کا باطن ہے, مغز ہے. اور دونوں مل کر کیا بنتے ہیں؟ تو کوئی بھی ایسی چیز تصوف کے راستے میں نہیں جو دائرہ شریعت سے باہر ہوتی ہو. اس کا مطلب یہ کہ طریقت جو ہے وہ شریعت کی خادمہ ہے, شریعت اصل ہے. طریقت کیا ہے؟ شریعت کی خادمہ ہے. تو فرماتے ہیں کوئی کمال ایسا نہیں ہے کہ جو شریعت کے دائرے سے باہر ہو اور وہ اس شریعت سے بے نیاز ہو, ایسا کوئی کمال نہیں ہے. اس مکتوب میں، مکتوب دفتر اول 205، فرماتے ہیں ان تینوں ولایتوں یعنی ولایت صغرا، ولایت کبرا اور ولایت مالائے اعلی، ان تینوں ولایتوں سے گزرنے کے بعد کمالات انبیاء علیہ الصلوات والبرکات میں سیر شروع ہوتی ہے، جو کہ اصالت کے طور پر انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کا حصہ ہے اور تبعیت کے طور پر ان کے وارثین کو بھی اس سے حصہ ملتا ہے. اس مقام میں عارف صورت شریعت سے حقیقت شریعت کی طرف ترقی کرتا ہے، صورت اعمال سے حقیقت اعمال تک پہنچتا ہے. پہلے ترقیات اعمال کی صورت سے وابستہ تھیں اور اس مقام میں اعمال کی حقیقت کے ساتھ وابستہ ہیں، اور عارف حقیقت کے ثمرات و نتائج حاصل کرتا ہے. یہاں سے کمالات ولایت، اگرچہ وہ ولایت انبیاء ہی کی ہو، اور کمالات نبوت میں فرق معلوم کر لیجئے، جتنا ظاہر میں حقیقت میں اور ظاہر میں فرق ہوتا ہے اتنا ہی فرق ان دونوں میں ہے کہ اس سے پہلے سالک ظاہر شریعت کے علوم جانتا تھا، اب باطن علوم کی شریعت کو جانے گا. تو کمالات ولایت نبوت تو پھر ایک عجیب فیلڈ ہو گیا نا، نیا فیلڈ ہو گیا. ہر عمل کی حقیقت کا وہاں پتہ چلے گا. اس سے پہلے اعمال کے صرف ظاہر کے بارے میں معلومات تھی. مثال کے طور پہ ایک بندہ عالم کے پاس جاتا ہے، نماز کے مسائل سیکھتا ہے، نماز یاد کرتا ہے، نماز پڑھنی شروع کرتا ہے. اس ہر چیز کو نماز کا ظاہر کہیں گے، کیونکہ اس کو اب نماز کی کوئی باطن کی کیفیت تو نہیں ملی نا. اب یہ جو نماز کی حضوری ہے یہ اس کا باطن کہلائے گی. تو فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے پہلے جو کھلا وہ ظاہر کے بارے میں کھلا، اور اب کمالات نبوت کے مقام میں آ کے کس کے بارے میں کھلے گا؟ اب حضوری کے بارے میں کھولیں گے کہ حضوری ہوتی کیا ہے. اسی کو انہوں نے، حضرت مجدد الثانی رحمت اللہ علیہ نے دفتر دوم مکتوب 46 بہت اچھے انداز سے کھولا ہے، سبحان اللہ. فرماتے ہیں کمالات ولایت اس کلمہ طیبہ کے جزء اول کے ساتھ کہ نفی و اثبات ہے وابستہ ہے. یہ کمالات ولایت ہے نا، یہ کلمہ طیبہ کا جو پہلا جز ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ کو نفی کہتے ہیں اور الا اللہ کو اثبات کہتے ہیں، تو نفی اس بات کے ساتھ ولایت وابستہ ہے. باقی رہا اس کلمہ مقدسہ کا جز دوم، جو کہ حضرت خاتم الرسل علیہ وآلہ وآلہم الصلوات و تسلیمات کی رسالت کا اثبات ہے، یہ جز آخر شریعت کا کی تکمیل کرنے والا ہے، اور جو کچھ کے ابتدا یا وسط میں شریعت سے حاصل ہوا تھا وہ شریعت کی صورت تھی اور اس کا اسم و رسم تھا، لیکن شریعت کی حقیقت کا حصول اس مقام میں ہوتا ہے جو مرتبہ ولایت کے حصول کے بعد حاصل ہوتا ہے، اور نبوت کے کمالات جو انبیاء علیہ السلام کی تبعیت و وراثت کے طور پر ان کے کامل تابعداروں کو حاصل ہوتے ہیں وہ بھی اس مقام میں حاصل ہوتے ہیں، اور طریقت و حقیقت جو ولایت کے حاصل ہونے کا سبب ہیں، گویا وہ حقیقت شریعت اور کمالات نبوت کی تحصیل کے لیے شرائط ہیں. یعنی کمالات ولایت جو ہیں وہ کمالات نبوت کی تحصیل کے لیے کیا ہے؟ شرائط ہیں، وہ شرط ہے. اللہ اکبر. ولایت کو طہارت وضو کی طرح جاننا چاہیے اور شریعت کو نماز کی معنی جاننا چاہیے. سبحان اللہ، کیا خوبصورت الفاظ میں بات کو کھولا ہے کہ اب تک تو بندے نے اپنے آپ کو پاک کیا کہ مجھے وہ کمالات ملیں جو حقیقت شریعت ہے. اللہ اکبر. گویا طریقت میں حقیقی نجاستیں دور ہو جاتی ہیں اور حقیقت میں نجاسات حکمیہ کا بھی ازالہ ہو جاتا ہے. اب طہارت کاملہ کے بعد احکام شرعیہ کی بجا آوری کے لائق ہو جاتا ہے تاکہ ایسی نماز ادا کرنے کی قابلیت ہو جائے جو مراتب قرب کی نہایت، دین کا ستون اور معراج مومن ہونے کی قابلیت پیدا کرتی ہے. آگے سنیے گا، میں نے اس کلمہ مقدسہ کے جزو آخر کو ایک بحر بے کراں پایا ہے، یعنی محمد الرسول اللہ کے جو معارف ہیں نا، جو شریعت انہوں نے کہا، اس کو بحر بے کراں پایا ہے، اور جس کا جزو اول اس کے مقابلے میں قطرہ معلوم ہوتا ہے. جو کمالات ولایت تھے، کمالات ولایت انبیاء تھے، ولایت مالا اعلی تھے، وہ سارے کے سارے قطرہ، اور جو کمالات نبوت ہیں وہ بحر بے کراں کی مانند ہے. ہاں، ولایت کے کمالات نبوت کے کمالات کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں رکھتے، اور ذرہ کی آفتاب کے مقابلے میں کیا حقیقت ہوتی ہے. یہاں پر فرماتے ہیں کہ جب کمالات نبوت کے اسباق کرتے ہیں تو ان میں انسان کو کب کمال حاصل ہوتا ہے، اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب انسان لَيُؤْمِنْ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ حَوَاهُ تَبِعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ. یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ بتا رہی ہے کہ جب سالک کی کیفیت اس کے مطابق ہو جائے تب احکام شریعہ کا وہ جاننے والا بن سکتا ہے. کمالت نبوت کے حاصل ہونے کی علامت اس حدیث کا مضمون ہے جو وارد ہوئی ہے. احکام شریعہ یعنی اوامر و نواہی مقتدائے طبیعت بن جائیں اور خواہش نفس ان سے موافقت کرے، یہ ان اسباق کے فیض حاصل ہونے کی دلیل ہے. یعنی ان اسباق میں آ کے جو انسان کا نفس ہے وہ ہی یہ چاہتا ہے کہ شریعت میں عمل ہو. دوسرے الفاظ میں مکروہات شرعیہ مکروہات طبعیہ بن جاتی ہے. جو شریعت نے ناپسند کیا طبیعت ہی ناپسند کرتی ہے. انسان کو بے حیائی بری لگتی ہے، اس کو فجور برے لگتے ہیں، ظلم برا لگتا ہے، ناانصافی بری لگتی ہے، تب ان بری لگتی ہے، طبیعت ہی ایسی ڈھل جاتی ہے. مکتوبات امام ربانی مجلسانی دفتر اول مکتوب 260. جاننا چاہیے کہ منصب نبوت حضرت خاتم الرسل علیہ الصلات و تسلیمات پر ختم ہو چکا ہے، لیکن ان منصب کے کمالات میں آپ کی تابعداری کی وجہ سے آپ کے تابعداروں کو بھی پورا پورا حصہ حاصل ہے. یہ کمالات طبقہ صحابہ میں بہت زیادہ ہیں، یعنی کمالات نبوت کی بات ہو رہی ہے، یہ کمالات طبقہ نبوت میں بہت زیادہ ہیں، اور تابعین اور تبع تابعین میں بھی یہ دولت کچھ نہ کچھ سرایت کیے ہوئے ہے. اس کے بعد یہ کمالات پوشیدگی میں چلے گئے اور ولایت صغرا کے کمالات کا غلبہ جلوہ گر ہو گیا، لیکن امید ہے کہ ہزار سال گزرنے کے بعد یہ دولت اثر نو تازہ ہو کر غلبہ و شیوع یعنی عموم حاصل کر لے، اور کمالات اصلی ظہور میں آئیں اور ذلی پوشیدہ ہو جائیں، اور حضرت مہدی علیہ رضوان اس نسبت عالیہ کو ظاہر و باطن کے ساتھ رواج دیں. اللہ رب العزت نے ان کمالات کو جو دوبارہ بھیجا ہے تو وہ اس لیے کہ امام مہدی نے آنا ہے اور انہوں نے ان کمالات کے ساتھ دین کا کام کرنا ہے. مکتوب 281. اس فقیر کے نزدیک اس طریق میں ایک قدم رکھنا دوسرے سلسلوں کے ساتھ قدموں سے بہتر ہے. یہ ایک ایسی راہ ہے جس میں طبیعت و وراثت کے طور پر کمالات نبوت کی طرف راستہ کھل جاتا ہے، جو اس طریق کا عالیہ کے ساتھ مخصوص ہے. دوسرے طریقوں کی انتہا صرف کمالات ولایت کی نہایت تک ہے، اس سے آگے کمالات نبوت کی طرف کوئی راہ نہیں کھلتی. یہی وجہ ہے کہ اس فقیر نے اپنی کتابوں اور رسالوں میں تحریر کیا ہے کہ نقشبندیہ بزرگوں کا طریقہ اصحاب کرام علیہ رضوان کا طریقہ ہے، چنانچہ اصحاب کرام وراثت کے طور پر کمالات نبوت سے حظ پاک رکھتے تھے اور اس طریقہ کے منتہی بھی تبعیت کے طور پر ان کمالات سے کافی حصہ پا لیتے ہیں. وہ مبتدی اور متوسط جنہوں نے اس طریق کو اپنے اوپر لازم کر لیا اور اس طریقے کے منتہیوں کے ساتھ کامل محبت رکھتے ہیں، وہ بھی امیدوار ہیں، جیسے کہ حدیث میں وارد ہے المرء مع من احبا، دور پڑے ہوں کے لیے یہ بہت بڑی بشارت ہے. تو فرماتے ہیں کہ اصل یہ کمالات نبوت تو ان کو ملیں گے جو کاملین ہوں گے، لیکن جو مبتدی اور متوسط ہیں چونکہ وہ منتہی حضرات سے محبت رکھتے ہیں، اس محبت کے صدقے وہ بھی اس سے محروم نہیں رہیں گے. جس عارف کو عالم امر کے ساتھ زیادہ مناسبت ہوگی اس کا قدم کمالات ولایت میں زیادہ تر ہوگا، اور جس کو عالم خلق سے زیادہ مناسبت ہوگی اس کا قدم کمالات نبوت میں بہت زیادہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا ولایت میں بیشتر قدم رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قدم زیادہ تر نبوت میں ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عمر کی نسبت غالب ہے، جس کی وجہ سے وہ روحانیوں سے ملحق ہو گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رخ عالم خلق کی طرف غالب ہے، لہذا انہوں نے مشاہدہ پر اکتفا نہ کر کے رویت بصری کی درخواست کی. مکتوبات معصومیہ مکتوب 97. اے بھائی، کمالات نبوت سے بہت زیادہ حصہ عالم خلق کے لیے ہے. عالم امر نے کمالات ولایت سے اپنا پورا حصہ حاصل کر لیا ہے اور فنا و بقا کو پہنچ گیا ہے. اب عالم خلق کی باری ہے اور اس کی پستی اس کی بلندی کا سبب بن گئی ہے. فنائے نفس کا آغاز ولایت صغرا میں ہوتا ہے. فنائے نفس کا آغاز ولایت صغرا میں ہوتا ہے، یعنی فنائے قلبی کی تو انتہا ہے لیکن فنائے نفس کی ابتدا ہے. اس کے کمالات ولایت کبرا سے متعلق ہیں، بلکہ عناصر اربع کے اعتدال کے ساتھ وابستہ ہیں جو کمالات نبوت سے تعلق رکھتے ہیں. تو نفس کا جو کمال ہے انتہا وہ کمالات نبوت سے تعلق رکھتا ہے. لطائف انسانی کے درمیان انصر خاک کو اصالت کے طور پر ان کمالات کا بہت سا حصہ حاصل ہے، باقی تمام اجزائے انسانی خال و عالم امر سے ہوں اور خال و خلق سے، سب اس مقام میں اس انصر پاک کے تابع ہیں اور اس کے طفیل اس دولت سے مشرف ہیں. اور چونکہ یہ انصر بشر کے ساتھ مخصوص ہے، لہذا خاص انسان خاص فرشتوں سے افضل ہو گئے، چونکہ جو کچھ اس عنصر کو حاصل ہوا اور کسی کو میسر نہیں ہوا، عنصر خاک کو جو میسر ہوا. یہ کتاب ہے مکتوبات مجددیہ مکتوب 260. جاننا چاہیے کہ مراتب عروج میں جس طرح عنصر خاک سب سے بالا تر ہو جاتا ہے، منازل نزول میں اسی طرح وہ عنصر سب سے زیادہ نیچے آ جاتا ہے، کیونکہ زیادہ نیچے نہ آئے جب اس کا طبعی امکان سب سے زیادہ نیچے ہے، اور جب سب سے نیچے آتا ہے تو ناچار اس کے صاحب کی دعوت کامل ہے اور اس کا نفع اکمل ہے. یعنی چونکہ لطیف نفس جن کا زیادہ مناسبت رکھتا ہے تو ان کو عروج بھی کامل ہوتا ہے، اور جب نزول ملتا ہے تو نزول بھی کامل ہوتا ہے، چونکہ نفس ہے تو سب سے نیچے نا، چلا تو وہیں سے تھا. وہ کہتے ہیں چلا سب سے نیچے سے تھا، نفس سب سے نیچے تھا، گندا تھا سب سے، باقی سب لطائف اوپر تھے، نیچے سے چلا سب سے اوپر پہنچا. اب جب واپس آئے گا تو سب سے نیچے جائے گا، چونکہ اس کا نزول کامل ہوگا، لہذا ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ دعوت کے کام کے لیے مخصوص فرما لیتے ہیں. تو ان لوگوں کے ذمہ دعوت کا کام ہوتا ہے، ظاہر دیکھو تو ان کا بالکل عام آدمی کی طرح ہوتا ہے، لیکن باطن دیکھو تو ان کا اللہ کے ساتھ اتنا جڑا ہوتا ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی غفلت کا امکان نہیں رہتا. اور یہ انبیاء کرام کی صفت تھی کہ وہ ظاہر میں اس طرح ہوتے تھے کہ لوگوں کے لیے پہچاننا مشکل ہوتا تھا، پوچھتے تھے من منکم محمد، لوگوں تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اتنی سادہ اور عام زندگی تھی، حتیٰ کہ مدینہ کے لوگ بچے تو نہیں تھے نا، بڑے لوگ تھے، لیکن انہوں نے بھی دیکھا تو پہچان نہ کر پائے کہ آنے والے دو میں سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. اور وہ کہتے تھے کافر، اسی کافر کو یہی تو دھوکہ لگتا تھا کہ مال حاضر رسول یا اکل الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں کہ یہ کھانا کھاتے ہیں بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں. اس لیے کہ ان کی جو ظاہر کی زندگی تھی وہ عام آدمی کی تھی. اگر نہ ہوتی تو ان کی ہر سنت پر ہر بندے کے عمل کرنا ممکن نہ رہتا. تو یہ راز تھا جس وجہ سے نزول کامل تھا اور ظاہر بالکل عام بندے کی زندگی تھی، لہذا ہر بندہ ان کی سنت پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کر سکتا ہے. شہود مکتوبات معصومیہ کی دفتر دوم کی یہ عبارت ہے کہ شہود اور مشاہدہ ظلال کے ساتھ وابستہ ہے اور درک اور وصل اس جگہ تک ہے جو اصل ہے. جب معاملہ ظلال سے گزر جاتا ہے اور اصل بھی ذل کی طرح راہ میں رہ جاتی ہے تو معاملہ غیب الغیب سے جا پڑتا ہے، گزشتہ معاملات بیکار ہو جاتے ہیں اور ایمان شہودی ایمان غیب میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور لذت و حلاوت اور ازواج کی بجائے بے مزگی اور درد و غم پیش آ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ولایت کے اولیاء تھے نا، ولایت انبیاء ولایت اولیاء، ان میں ایمان جو تھا وہ شہودی بن جاتا ہے کہ بھئی طبیعت کے اندر انشرا ہو جاتی ہے اور انسان کو اطمینان ہو جاتا ہے. کل بھی ہم نے پڑھا کہ طبیعت کو اطمینان ہو جاتا ہے شریعت کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ جب معاملہ کمالات نبوت میں آگے جاتا ہے نا تو یہ تمانیت ختم ہو جاتی ہے. اس کا تعلق ظلال کے ساتھ تھا، اب اصل میں آ گئے. کہتے ہیں جب اصل میں آتے ہیں تو وہاں غیب الغیب کا معاملہ ہے، تو جب غیب الغیب کا معاملہ ہے تو اب سالک کے اوپر جو خوشیاں تھیں وہ ساری کی ساری اس کے غم میں تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ وجہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دائم الذکر متواصل الحزن، کہ وہ جو ہر وقت محزون رہا کرتے تھے کہ ان کا ایمان غیب الغیب تھا، یعنی غیب کی انتہا ان کو حاصل تھی، اور اسی کی کیفیت کے اوپر پھر بندے کی اس دنیا سے رخصتی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کے اوپر یقین کامل رکھتا ہے مگر دل اس کا حزن میں ہوتا ہے، غم میں ہوتا ہے، غیب الغیب کی جو ہے یہ ضرورت ہے. چنانچہ فرماتے ہیں، ذرا دوبارہ سن لیجیے گا، شہود اور مشاہدہ ظلال کے ساتھ وابستہ ہے اور درک اور وصل اس جگہ تک ہے جو اصل ہے. جب معاملہ ظلال سے گزر جاتا ہے اور اصل بھی ذل کی طرح راہ میں رہ جاتی ہے تو معاملہ غیب الغیب سے جا پڑتا ہے، گزشتہ معاملات بیکار ہو جاتے ہیں، ایمان شہودی ایمان غیب میں تبدیل ہو جاتا ہے، لذت و حلاوت اور ازواق کی بجائے بے مزگی اور درد و غم پیش آتا ہے، جیسے آیا ہے کہ کان رسول دائم الحزن متواصل الفکر، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ غمگین اور فکر مند رہتے تھے. ان بزرگوں کی لذت صرف محبوب کی اطاعت میں ہے اور ان کا انس اللہ کی بندگی پر منحصر ہے، دوسرے حضرات شہود کی لذت سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور وصال کے خیال پر مغرور ہیں، اور ان حضرات نے شہود سے آنکھ بند کر لی اور اس وصال کو خیال تصور کر کے غیب کے ساتھ جو کہ شہود پر ہزاروں درجے فضیلت رکھتا ہے مطمئن ہیں، انہوں نے اس کی بندگی پر کمر ہمت کو باندھ رکھا ہے، وہ امام کے پیچھے تکبیر اولا کے پا لینے کو تجلیات و ظہورات سے بہتر سمجھتے ہیں اور خشوع اور نظر کو سجدہ کی جگہ پر جمائے رکھنے کو شہود و مشاہدہ سے زیادہ بہتر تصور کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے نا تو پھر نماز کے اندر جو پہلے بندہ تھا نا بڑا ذوق اور بڑی مستی اور بڑا فلاں اور آنکھیں بند ہیں اور نماز میں لطف آ رہا ہے، اور جب وہ کہتے ہیں یہ سارا ظلال کے ساتھ معاملہ تھا، جب اس سے اوپر بندہ چلا جاتا ہے تو ازواق کا معاملہ ختم ہو گیا، اب ان کو فقط بندگی میں لذت ملتی ہے اور وہ بندگی چونکہ شریعت ہے لہذا ان کے نزدیک اس نماز کی حضوری سے بہتر ہوتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو بند کرنے کی بجائے اپنی نظر کو سجدے کی جگہ پر رکھے، اپنی جگہ کو رکوع والی جگہ پر رکھے، یعنی نظر کا رکھنا ان کے نزدیک زیادہ اہم ہو جاتا ہے بنسبت اس یکسوئی کے جو پہلے ولایت کے درجے میں حاصل تھی۔ شریعت کی حقیقت تو یہاں آگے کھلتی ہے نا کہ آخر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک عمل کیا تو اس میں کیا راز تھا۔ مکتوبات معصومیہ، جب تک سالک کی سیر اصول یعنی ولایت میں ہے شوق و حلاوت معرفت اور اسرار و معرف بیان کرنے میں زیادہ بولنے اور احاطہ و سریان اصالت و ذلیت اور مرائیت یعنی آئینہ ہونے کی نسبت کے ثابت کرنے وغیرہ کی گنجائش ہوتی ہے، جب یہ معاملہ اصول سے اوپر چلا جاتا ہے اور سالک اصل کو ذل کی مانند چھوڑ دیتا ہے تو اس کی زبان بند ہو جاتی ہے اور نسبت مذکورہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ ما للتراب ورب الارباب، خاک کو رب الارباب سے کیا نسبت، اور یہ معرفت و حلاوت ختم ہو جاتی ہے۔ اس مقام میں اگر علم اور لذت ہے تو وہ دوسری وجہ سے ہے جس کو جہل و حیرت سے تعبیر کرنا زیادہ مناسب ہے، جس نے نہیں چکھا اس نے نہیں جانا، جب تک وہ اس سے متحقق نہ ہو اسے پا نہیں سکتا۔ وہ حیرت ایسی شے ہے جو علم و دانش پر ہزاروں درجے فضیلت رکھتی ہے، اور وہ خوف و حیرت ہے جو وجود شوق و حلاوت سے بہتر ہے، یہ اطلاق ایک مدح کی طرح ہے جو ملامت کی مانند ہو۔ نسبت باطن جس قدر جہالت کی طرف جاتی ہے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ قال الصدیق الاکبر رضی اللہ تعالی عنہ، العجز عن درک الادراک ادراک، یہ صدیق فلانوں کا ایک قول ہے جو ہمارے سلسلے کی بنیاد ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالی کا ادراک یہ ہے کہ بندہ مقام طے کرتے کرتے ایک ایسے مقام پہ پہنچے جہاں یقین ہو جائے کہ میں اللہ کا ادراک نہیں حاصل کر سکتا، اللہ کے ادراک سے عاجز آ جانا، یہی اللہ کا ادراک ہے۔ جیسے کل احادیث پڑھی تھی نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، فرمایا یہی تو شکر ہے، یہی تو مقام شکر ہے کہ تم محسوس کرو کہ میری نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ آپ کی ایک چھوٹی سی نعمت میری زندگی کے سارے عمل اس کے مقابل میں نہیں ہو سکتے، فرمایا الان شکرتا نہیں، موسیٰ علیہ السلام اب آپ نے میرا شکر ادا کیا۔ تو جس طرح شکر کے معاملے میں انسان عاجز آ جاتا ہے نا کہ میں شکر ادا نہیں کر سکتا، اللہ فرماتے ہیں اب تو شاکر بن گیا، اسی طرح ادراک کے بارے میں کہ سالک طے کرتے کرتے مقام ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے جہاں دل کہتا ہے کہ نہیں وہ پروردگار میرے ادراک سے بلند ہے، جب دل نے یہ کہہ دیا کہ وہ ادراک سے بھی بلند ہے، اب اللہ کی بلندی کو ہم نے صحیح طرح سمجھ لیا. وہ انسان کے وہم و گمان سے، ادراک سے، ہر چیز سے بلند ہے. یہ پیاس اور ظاہر کا نہ پانا اس وقت تک ہے جب تک ظاہر کا کارخانہ ہے، یعنی جب تک اس میں ظاہر کے سلوک میں ہے نا، یہ حلاوت، یہ شوق، یہ آہیں، یہ ساری چیزیں وہاں تک ہیں. اس کے بعد جہاں کمالات نبوت ہیں وہاں معاملہ کچھ اور ہے. جب اس میں خلل آتا ہے اور کوچ کی صدا پہنچتی ہے تو نسبت باطن میدان کو خالی پا کر سینکڑوں آبتاب کے ساتھ بفردہ جلوہ ظہور میں آ جاتی ہے. چونکہ موت قیامت کے مقدمات میں سے ہے، لہذا شہود وہاں زیادہ مکمل اور کامل ترین ہوتا ہے. چونکہ نیند کا موت کے ساتھ بھائی چارہ اور مناسبت ہے، لہذا بعض سالکین کو نیند میں ایسی حالت پیش آتی ہے جو حالت موت کے مشابہ ہوتی ہے اور وہ بیداری پر فوقیت رکھتی ہے. جب برزخ صغرا قبر کا معاملہ انجام کو پہنچے گا اور برزخ کبرا یعنی قیامت ظاہر ہوگی اور بکھر جانے والے اجزائے بدن کو اکٹھا کر لیا جائے گا اور معاملہ ذل سے رہائی پا لے گا، اس وقت دولت قرب حقیقی طور پر بدن انصری کے لیے ہوگی اور اسے کمال و عزت و مرتبہ کے ساتھ عالم امر کے لطائف کا امام اور پیشوا بنا دیا جائے گا. کہتے ہیں کہ یہاں تو عالم امر کے لطائف ہیں، لیکن جب ہم قیامت کے دن پہنچیں گے تو اس وقت جو انسان کا عنصر خاک ہے نا، اس وجہ سے انسان کے بدن کو عالم امر کے لطائف سے بھی اونچا مقام دے دیا جائے گا. فرماتے ہیں کہ نسبت مجدیہ کی لطافت و بیرنگی لوگوں کے انکار کا سبب ہوتی ہے، لہذا جب سالک کی سیر کمالات کو پہنچتی ہے تو مجھے تردد ہوتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ طریقہ ہی ترک کر دے. یعنی ان مقامات میں اتنی بے حلاوتی ہو جاتی ہے کہ سالک محسوس کرتا ہے کہ شاید میرے پاس کچھ رہا ہی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی اگر عمر نے وفا کی تو سالکوں کو مقامات سافلہ سے مقامات عالیہ پر پہنچا دوں گا. اصل مقصد تو خدا کا بننا اور سنت کا متبع ہونا ہے جو ہر مقام میں حاصل ہے. اب یہ اسباق کے بارے میں بھی کچھ ہے. فرماتے ہیں کہ یہ جو اسباق ہیں کمالات نبوت والے، ان میں قرآن مجید کی بترتیل تلاوت اور با آداب نماز کی ادائیگی اور جو اذکار حدیث پاک سے ثابت ہیں، یہ سب اس مقامات میں ترقی بخش ثابت ہوتے ہیں. علم حدیث کا شغل اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن کی اتباع سے اس مقام میں ایک طرح کی قوت اور نورانیت پیدا ہو جاتی ہے، اور کعب قوسین او ادنا کے راز کی حقیقت اس دائرہ میں منکشف ہو جاتی ہے. یہ جو کمالات نبوت ہیں، اس میں ان اسباق کو کرتے ہوئے جو حدیث پڑھانے والے حضرات ہیں، فرمایا کہ ان کو پھر اس مقام کی بہت زیادہ جو ہے وہ کامل چیز کیفیت نصیب ہو جاتی ہے، اور کعبہ قوسین و ادنا کی جو حقیقت ہے وہ ان پر کھلتی ہے جو حدیث کی محنت کرنے والے لوگ ہیں. بتائیں آج تک تو لوگ یہی سمجھتے رہے کہ جی تصوف جو ہے وہ تو قصے کہانیاں ہیں، تو عجمی چیز ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ جو حدیث پڑھانے والے ہوں ان کی ترقی اس مقام سے آگے ہوتی ہے. سبحان اللہ. آگے فرماتے ہیں، میرے مخدوم، قرآن مجید کی تلاوت اور نوافل کا ادا کرنا اس مقام میں ترقی بخشنے والا اور فائدہ مند ہے، جیسا کہ دوسرے اذکار، کلمہ طیبہ کا تکرار، ذکر قلبی، مراقبہ سابقہ مقامات میں جو ولایت ثلاثہ سے تعلق رکھتے ہیں نفع دینے اور نتیجہ بخشنے والے ہیں. یعنی جیسے ذکر قلبی اور اذکار یہ چیزیں پہلے دیتی تھیں، تو ان اسباق میں قرآن پاک کی تلاوت اور نماز کی پابندی یہ فائدہ دیتی ہے. فرماتے ہیں، جب اس اعلی مقام سے ترقی واقع ہوتی ہے تو اس مقام میں کمالات کا حاصل ہونا محض اللہ تعالی کے فضل و احسان سے ہوتا ہے. اس مقام میں نہ عمل کا کوئی اثر ہے نہ اعتقاد کا. عارف اس مقام میں اپنے آپ کو شریعت منورہ کے دائرہ سے باہر دیکھتا ہے، لیکن چونکہ شریعت اصل اور بنیاد ہے اس لیے اس سے بے نیازی متصور نہیں، کیونکہ اگر بنیاد میں خلل واقع ہو جائے تو اس کی عمارات میں خلل اثر ہوگا. جب معاملہ اس مقام سے بھی اوپر چلا جاتا ہے تو معاملہ فضل سے محبت کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اور کمالات کا حاصل ہونا محبت کی راہ سے ہوتا ہے. تفضل و احسان اور بات ہے اور عشق و محبت اور بات ہے. فرماتے ہیں کہ پھر اس سے آگے کمالات نبوت سے آگے اس میں کمالات رسالت ہے. تو کمالات رسالت میں جو جاتے ہیں تو وہاں فرماتے ہیں کہ عملوں کا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، وہاں اللہ کا فضل ہوتا ہے. اور بندے کے اندر جو اللہ کی محبت ہوتی ہے، بس وہ محبت ہے کہ جس کے صدقے اللہ تعالیٰ اس پر فضل فرمائے اور اس کو کمالات رسالت میں سے بھی کچھ حصہ عطا فرمائے. فرمایا، ایک سوال پوچھا کسی نے کہ جب عارف کا معاملہ فضل و کرم یا محض محبت سے پڑتا ہے تو اس مقام میں عارف کے لیے ظاہری اعمال، ذکر لسانی، تلاوت وغیرہ زیادہ فائدہ مند یا ترقی بخش ہیں یا نہیں؟ تو جواب میں فرماتے ہیں کہ فائدہ مند ہیں اور آخرت کے درجات بلند کرتے اور گناہوں کا کفارہ ہو جاتے ہیں اور بشری قدورتوں اور جسمانی ظلمتوں کا ازالہ کرتے ہیں. حدیث شریف میں ہے، نبی صاحب نے فرمایا، انہ لا یقان علی قلبی و انی لاستغفر اللہ فی یوم و لیلۃ سبعین مرۃ، بے شک میرے قلب پر پردے ڈالے جاتے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ سے دن اور رات میں 70 بار استغفار کرتا ہوں. لیکن جس مقام میں عارف پہنچتا ہے ترقی ان اعمال کے ساتھ وابستہ نہیں، درجات کے فرق کے مطابق محض فضل الہی یا محبت صرفہ کے ساتھ وابستہ ہے. کیونکہ کمالات نبوت کے بعد پھر کمالات رسالت ہیں، اور کمالات رسالت کے بعد پھر حب صرفہ کا مقام. اللہ اکبر کبیرہ، حب کا مقام ہے. وہ تو جب سبق پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ. اس مقام میں محبت کے معنی ارادہ اطاعت کے ہیں، یعنی محبت سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان ادھم مچائے اور حال اس پر طاری ہو، نہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جس محبت کا تذکرہ کیا ہے نا، اس محبت سے مراد ارادہ اطاعت ہے. کہ جس کے اندر اطاعت کا ارادہ ہوگا جتنا زیادہ، پھر ترقی اس کو ہوگی. یعنی اس مقام پہ جا کے گناہ کا ارادہ بھی رستے کے اندر حائل ہو جاتا ہے، ارادہ بھی نہیں ہوتا. اللہ اکبر، کتنا انسان وہاں جا کر پاکیزہ ہوتا ہے کہ وسوسہ ہی نہیں آتا اس کے قلب میں گناہ کا. جاننا چاہیے کہ عروج کے مراتب میں جبکہ وہ ایک دوسرے سے متمیز ہیں اور ایک اصل سے دوسری اصل کی طرف جاتے ہیں، وہ تمام کمالات دائرہ ولایت میں داخل ہیں. جب یہ تمیز اٹھ جاتی ہے، یہ تفصیل کم ہو جاتی ہے اور معاملہ اجمال و اختصار سے بساطت صرف کی طرف پہنچ جاتا ہے، تو مرتبہ نبوت کے کمالات شروع ہو جاتے ہیں، اگرچہ اس مرتبہ میں بھی بہت وسعت ہے، ان اللہ واسع علیم، لیکن وہ وسعت دوسری وسعت ہے، اور اگر تمیز ہے تو وہ بھی دوسرا ہے. اس سے زیادہ اس بارے میں کیا لکھا جائے اور کیا سمجھا جائے. ربنا آتنا من لدنک رحمتا وحیئ لنا من امرنا رشدا. فرماتے ہیں کہ مشائخ کرام نے تجلی ذاتی دائمی میں تین اور مرتبے ثابت کیے ہیں. پہلا مرتبہ کمالات نبوت کا ہے، دوسرا کمالات رسالت کا ہے. پس اس مرتبہ میں ذات منشأ کمالات رسالت کا مراقبہ کرتے ہیں، اور اس مقام کا فیض سالک کی مجموعی حیات وحدانی پر وارد ہوتا ہے، اور حیات وحدانی سے عالم امر و خلق کا مجموعہ من حیث ہوا مراد ہے، یعنی سارے لطائف عالم امر اور عالم خلق کے جو سارے لطائف ہیں ان کو ملا کر سب کے مجموعہ کو حیات وحدانی کہتے ہیں، جو ہر ایک کے تصحیح اور تزکیہ کے بعد ان دونوں کی ایک دوسری مجموعی حیات وحدانی پیدا ہو گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح دوائیں مختلف ہوں اور ان کو کوٹ کے سب کو اکٹھا کر دیا جائے، تو اسی طرح یہ جو کمالات کے مراقبے ہیں اس میں جا کے پھر سارے لطائف ایک بن جاتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں جا کے. بعد ازاں تمام کو کند یا شہد کے قوام میں ملا کر حل کر دیتا ہے. اب تمام مذکورہ ادویہ ایک دوسری حیث اور دوسرے خواص پیدا کر کے ایک خاص معجون کے نام سے معصوم ہو جاتی ہیں، یعنی یوں سمجھیں کہ حیات وحدانی لطائف کی معجون کا نام ہے. ایسے ہی لطائف کے سالک کے لطائف اشرا ایک دوسری صورت و شکل پیدا کر کے اس مقام اور مقامات فوقانی میں کثرت کے ساتھ عروج حاصل کرتے ہیں. آخری بات، پھر تیسرا ہے کمالات اولو العزم. یہ تین دائرے تھے، پہلا دائرہ کمالات نبوت، دوسرا کمالات رسالت، اور تیسرا کمالات اولو العزم. وَصْبِرْ كَمَا صَبَرَ اولو العزم من الرسل. تو یہ تیسرا دائرہ کمالات اولو العزم کا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے سنیے ذرا. اس جگہ ذات منشا کمالات اولو العزم کا مراقبہ کرتے ہیں، اور اس مقام میں مقطعات و متشابہات قرآنی کے اسرار کھلتے ہیں، اور بعض لوگوں کو تو ان اسرار کا محرم راز بنا دیا جاتا ہے جو محب و محبوب کے درمیان ہو گزرے ہیں، اور حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے باعث آن جناب علیہ السلام کے خاص پسخردہ میں سے حصہ عطا فرماتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب حضرت پیر دستگیر نے اپنے اس غلام کو اس مقام میں اپنی مخصوص توجہ کے ساتھ سرفراز فرمایا، تو اس بدنام یعنی جو مصنف ہیں رسالہ کے یا ہدایت طالبین پر، ان حروف میں سے ایک حرف کے اسرار مکشوف ہوئے، غارباً وہ حرف میں یعنی وہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے کمالات اولو العزم میرے اوپر توجہات کی، تو اللہ رب العزت نے حروف مقطعات میں سے ایک حرف کو میرے اوپر ظاہر فرما دی، ان کو اللہ نے اس کا علم عطا فرمایا. امام ربانی مجلی ثانی رحمت اللہ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ جب میرے اوپر حروف مقطعات کے اسرار کھل رہے تھے، تو فرماتے ہیں کہ اس وقت شہر سرہند کے گاہر باہر فرشتوں کو پہرا دیا جاتا تھا. فرشتوں کا پہرا اس لیے تھا کہ شیطان شہر میں ہی داخل نہ ہو سکے. جب حروف مقطعات کا علم اللہ نے ان پر کھولا تو فرماتے ہیں کہ اتنی سیکیورٹی تھی کہ پورے شہر پر فرشتوں کا پہرہ تھا، اور شہر کو ان اوقات میں، شیطان کو ان اوقات میں شہر میں ہی داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی. سبحان اللہ، یہ حروف مقطعات کا علم، متشابہات کا علم بھی کیا علم ہوگا. سبحان اللہ. تو اب ولایت صغرا، ولایت کبرا، ولایت مالا اعلی، پھر اس میں ظاہر کا سبق، پھر اس میں باطن کا سبق، دو پر مل گئے. اور ان پروں کو لے کے ایک اگلے میدان میں سیر ہوئی جس کو کمالات نبوت کہتے ہیں. پھر کمالات نبوت سے آگے اگر اللہ مہربانی فرماتے ہیں تو کمالات رسالت میں، ان میں قرآن مجید کی تلاوت اور نماز بہت فائدہ دیتی ہے. پھر اگر اللہ کا فضل شامل حال ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو کمالات رسالت سے کمالات اولو العزم میں لے کر جاتے ہیں، اور وہاں پر قرآن مجید کے حروف مقطعات اور متشابہات، اس کی بھی اللہ تعالی تفصیل دے دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں. اب اتنے بڑے بڑے مشائخ فرماتے ہیں کہ میرے اوپر ایک حرف کھلا صرف، اللہ رب العزت ہم عاجز مسکینوں کو ان تمام کمالات سے محروم نہ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.